أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہمارے حافظ صاحب کچھ وجوہات کی وجہ سے پروگرام میں شامل نہیں ہو سکیں گے، اس وجہ سے یہ عاجز قرآن کی تلاوت سے آغاز کرے گا انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق اللہ العظیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما ما ينفع الناس فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو انسانوں کی نفع رسانی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں جما دیتے ہیں. دین اسلام دین فطرت ہے، اس نے انسان کو بہترین اخلاق اپنانے کی تعلیم دی ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی کہ میں مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اخلاق سے نوازا تھا. ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ کو اے میرے پیارے حبیب اعلی ترین مرتبے پر فائز کیا گیا. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی بہترین اخلاق کی تعلیم دی تھی. جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، انسان بھی اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. یعنی جس طرح سے اگر کسی پھل کے درخت میٹھے ہوں تو لوگ جو ہیں اس درخت کی تعریف کرتے ہیں، اسی طرح جس انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو انسان کی بھی تعریف کی جاتی ہے. تو اچھا انسان، اچھا مسلمان، وہ ہمیشہ خوش اخلاق انسان ہوتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین چیز خوش اخلاقی ہوتی ہے. خوش اخلاقی سے بڑی نعمت کسی کو اور نہیں ملی کہ ایمان لانے کے بعد انسان خوش اخلاق بن جائے. آج ہم زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم کتنے مسلمان ہیں اس کا اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں. کسی فارسی شاعر نے کہا تھا کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں یہ سوچ کر لرز جاتا ہوں کیونکہ مسلمان ہونے کی حقیقت سے میں واقف ہوں، کہ لا الہ الا اللہ کا حقیقی طور پر معنی کیا ہے اور اس کے کیا انسان کے اوپر تقاضے آتے ہیں، جب ان کو میں سوچتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں۔ اور آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ذرا ہم بیٹھ کر کے اپنے اوپر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں۔ مسلمان کا لفظ جو ہے وہ اسلمہ یسلمو سے نکلا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے، یعنی جو اپنے آپ کو اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے اللہ کے حکموں کے سامنے، اپنے پروردگار کی خواہشات کے سامنے، کے تقاضوں کے سامنے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہیں۔ اگر ہماری آنکھیں مسلمان ہوتیں تو یہ غیر محرم کی طرف ہرگز نہیں اٹھتیں۔ کیا ہماری زبان مسلمان ہے؟ اگر یہ مسلمان ہوتی تو یہ جھوٹ بھلا کیسے بول سکتی تھی؟ اگر ہمارا دل مسلمان ہے تو یہ دل پھر گناہوں کے منصوبے نہیں باندھے گا، اور اگر ہمارے ہاتھ پاؤں مسلمان ہیں تو پھر یہ کسی گناہ کی طرف چل کر نہیں جائیں گے، کسی کی عزت کی طرف ہمارے ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعضاء میں سے کوئی عضو بھی صحیح طرح مسلمان نہیں، تو پھر سوچنا چاہیے کہ پھر مسلمانی کس چیز کا نام ہے۔ کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے تو ہیں، تو وہ چیز کیا ہے؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی فقط زبان سے اگر لا الہ الا اللہ کی گردان کرتے رہے تو کیا حاصل ہوگا، کہ اگر ہمارا دل اور ہماری نگاہیں جو ہیں وہی مسلمان نہیں۔ بلکہ کسی کہنے والے نے کہا کہ تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نام کے تو مسلمان ہیں مگر مسلمانیت ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے۔ بڑوں نے یہ تمثیل بیان کری کہ ایک ہوتا ہے گنا شوگر کین، اور ایک ہوتا ہے بانس سرکنڈا۔ اگر آپ ظاہری طور پر دونوں کو دیکھیں تو جو پتلا بانس ہوتا ہے وہ بظاہر بالکل گنے کی طرح نظر آتا ہے، لیکن ظاہری طور پر ایک جیسے نظر آتے ہیں مگر باطنی طور پر کتنا فرق ہوتا ہے، کہ ایک جو ہے وہ رس سے بالکل خالی اور دوسرا میٹھے رس سے بھرا ہوا۔ آج ہماری مسلمانی میں اور ہمارے اسلاف کی مسلمانی میں یہی فرق ہے کہ ہم دیکھنے میں تو مسلمان ہیں اور انہی کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم ان سے بہت مختلف ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اوپر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان کہلا سکیں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ تو ہمارے اکابر رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے، اللہ کو مناتے تھے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے، ان کے سینوں میں دل کانپتے تھے۔ آج ہمارے لیے رات کے آخری پہر کی بیداری کتنی مشکل بن گئی، حتیٰ کہ فجر میں بھی مشکل سے ہم نماز میں آ کر ملتے ہیں۔ کس قدر تجھ پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو ہم اگر اپنے اعمال کو دیکھیں تو ابھی ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب مومن کا سینہ اللہ رب العزت کی محبت کا خزینہ ہوتا تھا، اس کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا تھا تو اس سے پھر لوگوں کے دل ہل جاتے تھے. آج وہ جذب ہمارے اندر باقی نہیں, وہ محبت کا جنون ہمارے اندر باقی نہیں. اسی لیے ہمارے اسلاف جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو اللہ رب العزت سے ان کا ایک تار جڑا ہوا ہوتا تھا, اور آج ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ گلی کوچا اور بازار میں ہوتے ہیں. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی, اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. تو آج ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ زبان پر تو فاتحہ چل رہی ہوتی ہے اور دل میں خیال کسی غیر اللہ کا چل رہا ہوتا ہے. ہمارے سجدے بے ذوق ہیں, ہماری نمازیں بے حضوری کا شکار. یہ ہم آج اللہ کے حضور تحفہ بھیج رہے ہوتے ہیں. تو سوچیے تو صحیح کہ ہمیں کتنی محنت کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے دل بن جائیں اور ہماری نمازیں بن جائیں. حقیقت میں جو مسلمان ہوتا ہے اس کے سامنے اپنے دین کی یہ ڈیفینیشن ہمیشہ مد نظر رہتی ہے, جو کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتلائی, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ, الدین النصیحہ. نصیحہ کا لفظ ہماری زبان میں, اردو زبان میں تھوڑا سا مختلف لیا جاتا ہے, لیکن عربی زبان میں اس کا مطلب وہ نہیں ہے جس کو کہ ہم سمجھتے ہیں. عربی زبان میں النصیحہ کا مطلب ہوتا ہے جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں خیر خواہی. اور یہ جو جملہ ہے دو الفاظ پر مشتمل یہ حدیث پاک الدین النصیحہ, اس کو جو علم کے طلباء ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر یہ دونوں الفاظ معرفہ آئے ہیں, یعنی مبتدا اور خبر دونوں معرفہ آئے ہیں. اور جب دونوں معرفہ آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں حصر ہوتا ہے. حصر کا مطلب یہ کہ ایک چیز دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم اور دوسری چیز پہلے کے ساتھ لازم اور ملزوم, اس کو کہتے ہیں حصر. یعنی الدین و نصیحہ میں دین نصیحہ کے ساتھ لازم و ملزوم اور نصیحہ دین کے ساتھ لازم و ملزوم. تو یوں کہیں گے کہ دراصل دین جو ہے وہ سراسر خیر خواہی ہے, یا پھر یوں کہیں گے کہ خیر خواہی ہی دین ہے. ان دونوں میں چولی اور دامن کا ساتھ ہوتا ہے, یہ آپس میں لازم اور ملزوم ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ جہاں دین ہوگا وہیں خیر خواہی ہوگی, اور جہاں آپ کو خیر خواہی نظر آئے گی وہیں اصل میں حقیقی دین موجود ہوگا. دیندار انسان کبھی بھی کسی دوسرے کا بدخواہ نہیں بن سکتا, اور بدخواہ انسان کبھی دیندار نہیں ہو سکتا. اور آج دیکھیے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اپنے قریب رہنے والوں کی بدخواہی ہوتی ہے. تو نیت کا ٹھیک کرنا اس راستے کا پہلا قدم ہے. جب تک ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوگی تب تک اللہ کے راستے میں ہمیں آگے بڑھنا نصیب نہیں ہوگا. شاید یہی وجہ ہے کہ ہم برسوں گزار دیتے ہیں نمازیں پڑھتے ہوئے, تلاوتیں کرتے ہوئے, لیکن روحانی طور پر ترقی جو ہے وہ ہمیں نصیب نہیں ہوتی, اس لیے کہ ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوتی. ہمارے علاقے میں, یعنی پاکستان کے علاقے میں, ایک بزرگ گزرے ہیں جو کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. یہاں پر تصوف کے جو سلاسل ہیں ان کے بارے میں ایک مختصر بات کر دی جائے کہ جس طرح فقہ کے اندر آپ سب نے سنا ہوگا کہ چار مقبول مذاہب ہیں جن کو کہ حنفی, شافعی, مالکی اور حنبلی مذہب کہتے ہیں. دین تو ایک ہی ہے لیکن دین کی مختلف چیزوں پر عمل کرنے کے طریقوں میں تھوڑا تھوڑا سا اختلاف ہے, اور یہ اختلاف جو ہے دراصل حدیث سے پاک جو ان دین کی عبادات کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، ان حدیثوں کی مختلف جو ورژنز ہمیں پہنچے ہیں، ورژن سے مراد یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اپنی زندگی کے ایک وقت میں ایک طرح سے کیا اور اسی چیز کو دوسرے وقت میں تھوڑے سے مختلف طریقے سے کیا. تو حدیثیں تو ہر چیز کے بارے میں ریکارڈ کی گئیں اور آگے پہنچائی گئیں، محدثین نے اپنا فرض جو ہے وہ مکمل طور پر انجام دیا اور امت کو ہر ہر چیز ریکارڈ کر کے آگے پہنچائی. تو یہ دونوں قسم کی حدیثیں جو ہے وہ اسی ایک چیز کے بارے میں آگے پہنچیں. تو جو علماء اور مشائخ جنہوں نے ان حدیثوں کو پھر لے کر کے فقہ کو مرتب کیا، تو انہوں نے اپنے اصولوں کے مطابق کسی نے کسی حدیث کو لیا اور کسی نے کسی حدیث کو لیا. تو دونوں طریقے جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کیے تھے، لیکن مختلف فقہا نے ان میں سے کسی کو لیا اور کسی نے کسی اور کو لیا. اس اختلاف کی وجہ سے جو ہے وہ مذاہب وجود میں آئے. تو یہ مذہب جو ہے ہوتے ہیں یہ فقط کرنے کے طریقے میں تھوڑے سے اختلاف کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے دین میں اختلاف نہیں ہوتا. اور ہمارے جو آئمہ کرام گزرے ہیں انہوں نے اس ظاہری اختلاف کو کبھی بھی اپنے دلوں کے اختلاف کا سبب نہیں بننے دیا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مختلف مذاہب ہیں یہ امت کے اندر تفریق کا سبب بنتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. تفریق جو ہمارے درمیان آتی ہے وہ ہمارے دلوں کی تفریق اس کا سبب بنتی ہے. ان مذاہب میں جو اختلاف آیا ہے یہ اختلاف تفریق کا سبب نہیں بنتے. تو جس طرح سے امت کے اندر یہ چار مذاہب فقہ کے اندر آگے چلے، اسی طرح سے تزکیہ نفس کی محنت میں بھی چار سلسلے مقبول ہوئے. ان میں سے ایک جو ہے وہ قادری سلسلہ ہے، ایک نقشبندی سلسلہ ہے، ایک سہروردی سلسلہ ہے اور ایک چشتی سلسلہ ہے. مزید تفصیل کرنے کا تو وقت نہیں ہے، تو جو بات کی جا رہی تھی اسی پر واپس لوٹتے ہیں کہ سہروردی سلسلے کے جو بزرگ تھے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ نے اپنے علاقائی زبان میں ایک شعر کہا جس کا کہ معنی اس طرح سے بنتا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو پھر رب جو ہے وہ مچھلیوں کو مل جاتا، اس لیے کہ مچھلی تو ہر وقت ہی پانی میں رہتی ہے اور ہر وقت ہی وہ نہاتی دھوتی رہتی ہے. اور اگر نہانے سے اور اگر ذکر کرنے سے رب ملتا، یعنی فقط جو ہے وہ تسبیحات پھیر دینے سے انسان کو اللہ مل جاتا، تو ایک کالی چڑیا ہوتی ہے وہ عام طور پر ساری ساری رات جو ہے وہ آواز نکالتی رہتی ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ چڑیائیں جو آواز نکالتی ہیں یہ دراصل وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں. تو اگر ذکر کرنے سے تسبیح کرنے سے خالی رب مل جاتا تو اس کالی چڑیا کو رب مل جاتا جو ساری رات اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر سر منڈانے سے رب ملتا، یعنی جیسے کہ حج پہ لوگ جاتے ہیں اور پھر سر منڈانا بھی ایک عبادت ہے جب ارکان حج سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو اگر فقط اس عبادت کو کر لینے سے اور بال کٹوا لینے سے رب ملتا تو ایک بھیڑ کی نسل ہوتی ہے جس کے سر پر بال ہوتے ہی نہیں اور باقی جسم پر بال ہوتے ہیں، تو پھر تو اس بھیڑ کو رب مل جاتا. اور اگر پاک دامن رہنے سے رب ملتا، یعنی بالکل انسانوں سے جدا رہنا اور کبھی جو ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات نہ بنانا، اگر اس سے خدا ملتا تو جو خصی بیل ہوتے ہیں ان کو رب مل جاتا. پھر اس تمہید کو باندھنے کے بعد وہ آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ملتا ہے تو اللہ اچھی نیت والوں کو ملا کرتا ہے، جب تک بندے کی نیت اچھی نہ ہو اس کو خدا نہیں ملتا، بد نیت انسان کو رب نہیں مل سکتا. تو سر منڈانے کی عبادت ہو یا رات کو تسبیحات کرنے کی عبادت ہو یا پاک دامن رہنے والی نیکی ہو، اگر نیت اس کے اندر خالص نہیں ہوگی اور خیر خواہی کا جذبہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگا تو انسان کو اللہ نہیں مل سکتا. آج ہم دیکھیں کہ ہماری اپنوں کے بارے میں نیت خراب ہوتی ہے، کسی کی عزت پر نظر ہوتی ہے، کسی کے مال پر نظر ہوتی ہے، کسی کے عہدے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے کام تو نہیں ہے. مسلمان جو ہے وہ کبھی کسی کا بدخواہ نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی بدخواہ ہے تو اس کے اندر ابھی صحیح طور پر مسلمانی نہیں آئی ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خیر خواہی کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت لی کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کی خیر خواہی کریں گے، یعنی باقاعدہ فارمل وعدہ لیا جس کو کہ بیعت کہتے ہیں. ذرا توجہ فرمائیے گا کہ خیر خواہی اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ تذکرہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں چوٹیوں کا ایک پورا گروہ جو ہے وہ چل رہا تھا، تو ان میں سے ایک چوٹی نے اندازہ لگا لیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. اس نے ساری چوٹیوں کو آواز دی، یا ایتہ النمل ادخلوا مساکنکم، اے چوٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کہیں اپنے پاؤں سے مسل نہ دے. اس چوٹی کی خیر خواہی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن پاک میں اس واقعے کا تذکرہ کیا اور ایک پوری سورت کا نام ہی اس چوٹی کے نام پر رکھ دیا، سورۃ النمل یعنی چوٹی. تو جو پروردگار چوٹی کی خیر خواہی کو اتنا پسند کرتا ہے وہ کسی انسان کی خیر خواہی کو کتنا پسند کرے گا. چنانچہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوا کرتے تھے. سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سبھی نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنا تجارتی قافلہ منگوایا تو شام سے کوئی وہ 100 اونٹوں کے برابر سامان سے لدا ہوا تھا، اور وہ ایسے وقت میں مال لے کر مدینہ طیبہ پہنچا جبکہ مدینہ منورہ اور اس کے قریب کی بستیوں میں ایک خاص قسم کے مال کی شدید کمی اور فقدان ہوا تھا. تو جیسے ہی وہ قافلہ پہنچا تو ارد گرد کے جو یہودی یا مسلمان تاجر تھے وہ سب آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ کو بہت زیادہ پرائس دے کر کے، قیمت دے کر کے آپ سے یہ سامان خرید لیتے ہیں، آپ ہمیں دے دیں، پھر ہم آگے اس کو بیچتے رہیں گے، جیسا کہ تاجروں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ باہر سے آنے والے قافلے سے شروع ہی سے سامان خرید لیتے ہیں تاکہ پھر اس کے اوپر اپنا مارجن رکھ کر کے پھر شہر والوں کو بیچے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم مجھے کتنا منافع دو گے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو اتنا زیادہ منافع دیں گے، کئی گنا منافع دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو اس سے زیادہ منافع چاہیے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم کو آپ جتنا منافع چاہیے ہم آپ کو اتنا منافع دے دیں گے. تو انہوں نے کہا بھائی کتنا زیادہ سے زیادہ دے دو گے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو دگنا منافع دے دیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے. کسی نے کہہ دیا کہ میں 3 گنا منافع دے دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے. تو اب یہاں پہنچ کر وہ تاجر حیران ہو کر کے دیکھنے لگے کہ بھائی اتنا زیادہ منافع ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں، آپ کو اس سے بھی زیادہ چاہیے، تو اب تو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک گاہک ہے جو مجھ سے یہ مال 700 گنا زیادہ قیمت پر خریدنا چاہتا ہے. تو وہ لوگ بڑے حیران رہ گئے کہ 700 گنا قیمت کے اوپر کون مال خرید سکتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں وہ میرا پروردگار ہے، اگر میں اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں میں یہ چیز تقسیم کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ہر دانے کے بدلے 700 گنا دیں گے. کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اتنے بڑے منافع پر بھی وہ مال نہیں دیا، اس کو ٹھوکر لگا دی اور اللہ کے نام پر اپنا سارا مال غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو دوسروں کی خیر خواہی کرے گا وہ انسان صحیح مومن ہوگا، لہٰذا مجھے اس وقت غربا کی خیر خواہی کرنی چاہیے اور اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں مجھے دے دینا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جنگ یرموک جب ہوئی تو اس کے بعد جب زخمی پڑے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بہت شدید پیاسے تھے اور وہ اپنے آخری لمحوں میں العطش العطش کی آواز نکال رہے تھے، یعنی سخت پیاس سخت پیاس، اور گرمی بھی شدید تھی۔ تو ان کے چچا زاد بھائی جو ہے وہ ان کے پاس مشک پانی کی لے کے پہنچ گئے تاکہ ان کو پانی پلائیں۔ جب وہ ان کو پانی پلانے لگے تو ساتھ ہی سے کسی اور زخمی کی آواز آئی اور وہ بھی العطش العطش پیاس پیاس کی آواز نکال رہا تھا۔ تو ان صحابی نے اپنا منہ بند کر لیا اور سر ہلا کر اشارہ کیا کہ پہلے دوسرے کو پانی پلاؤ۔ وہ دوسرے کے پاس گئے اور اس کو پانی پلانے کی کوشش کری تو تیسری طرف سے آواز آئی العطش العطش، تو انہوں نے بھی منہ بند کر لیا اور تیسرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ تیسرے کے پاس گئے تو ان کے جانے سے پہلے ہی وہ تیسرے فوت ہو چکے تھے۔ اب وہ لوٹ کر دوسرے کے پاس آئے تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ پھر لپک کر اپنے چچا زاد بھائی یعنی پہلے والے کے پاس آئے تو وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خیر خواہی سکھائی تھی کہ عین آخری وقت میں جو پیاس ہوتی ہے اس میں بھی وہ اپنے اوپر اپنے دوسرے بھائی کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ایسی تعلیم دے کر بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت کھڑی کر دی تھی جس کا اصل مقصود انسانیت کی عظمت واضح کرنی تھی، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو انسان ہو کر بھی ایسا ہوا جا سکتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے اسلاف میں، ان کا نام تھا حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حاکم وقت اپنے شہر کے چار پانچ علماء سے سخت ناراض ہو گیا، اس نے فیصلہ کیا کہ ان سب کو میں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں۔ اس نے جو ہے وہ ان سب کو اپنے پاس بلا لیا اور جب ان کو قتل کیا جانے لگا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ابو الحسن نوری جو ہیں وہ سب سے آگے کھڑے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان سے پیچھے کھڑے ہیں۔ اس بادشاہ کے دل میں تھوڑی بہت عقیدت جو ہے وہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھی اور وہ حقیقت میں چاہتا یہ تھا کہ میں کسی اور کو قتل کر دوں اور ڈرا دھمکا کر کے جو ہے وہ بس ان کو یہاں سے رخصت کر دوں، یہ معافی مانگ لیں اور بس کام مکمل ہو جائے۔ لیکن ابو الحسن نوری سب سے آگے، جو جلاد تھا اس کی لائن میں، اب اس نے سوچا کہ کسی طرح سے میں ترتیب بدل دیتا ہوں تاکہ ابو الحسن نوری جو ہیں وہ پیچھے چلے جائیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو جگہ ہے یہ جگہ صحیح نہیں ہے، ذرا ان کو دوسری جگہ لے کر کے آؤ۔ مقصد یہ تھا کہ جب جگہ بدل جائے گی تو ترتیب بھی بدل جائے گی اور دوسرا آدمی آگے آ جائے گا۔ تو جب دوسری جگہ کھڑا کیا تو پھر ابو الحسن نوری وہاں بھی سب سے آگے، تو پھر اس نے کہا کہ نہیں یہ جگہ بھی اچھی نہیں، ایک تیسری جگہ بتائی۔ تو چنانچہ تیسری جگہ پر جب سب لوگ آ کے کھڑے ہوئے تو پھر ابو الحسن نوری سب سے آگے۔ تو اس نے ان کو بلایا اور پوچھنے لگا کہ ابو الحسن، میں چاہتا تھا کہ کسی اور کو قتل کرتا اور تمہیں میں معاف کر دیتا، مگر یہ کیا مسئلہ ہے کہ پہلی جگہ بھی آپ آگے، دوسری جگہ بھی آپ آگے اور تیسری جگہ بھی؟ تو یہ اتفاقاً ایسا ہوا یا ارادتاً؟ تو آپ نے پھر کتنا اچھا جواب دیا، کہنے لگے کہ میں اس لیے آگے کھڑا ہوا کہ جتنی دیر جلاد مجھے قتل کرنے میں لگائے گا میرے باقی ساتھیوں کو اتنے دیر سانس اور لینے کا موقع مل جائے گا۔ تو ان کی کیا خوبصورت سوچ تھی کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی ایسے وقت میں بھی۔ تو دوسروں کی خیر خواہی کرنا دوسروں کی اتنی ہمدردی ہوا کرتی تھی کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے فقیہ بھی تھے کہ وہ امام اعظم کہلوائے، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی کپڑے کی دکان تھی۔ ایک دفعہ عصر کے وقت اپنی دکان بند کر کے گھر جا رہے تھے کہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ نعمان، ان کا اصل نام نعمان تھا، کہ نعمان آج تم دکان اتنی جلدی بند کر کے جا رہے ہو، ورنہ روزانہ تو مغرب کے وقت بند کرتے ہو، آج زہری کے وقت بند کر دی۔ تو فرمانے لگے کہ ہاں آج میں نے زہری کے بعد بند کر دی۔ تو پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے کہ آج آسمان پر بادل ہیں جس کی وجہ سے روشنی کم ہے۔ وہ بجلی کا زمانہ تو تھا نہیں کہ اندھیرا ہو باہر تو بلب روشن کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آج روشنی کم ہے، تو جب روشنی کم ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ گاہک کو صحیح طریقے پر کپڑے کی کوالٹی کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں کوئی گاہک کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت کپڑا سمجھ کر کے دھوکہ نہ کھا جائے اور اس کو بعد میں افسوس نہ ہو کہ میں نے اس کپڑے کو پہچانے بغیر خرید لیا، تو اس وجہ سے میں نے دکان بند کر دی۔ تو ایسے بھی ہوتے تھے تاجر جن کو کہ اپنے گاہکوں کے ساتھ اتنی خیر خواہی ہوا کرتی تھی۔ بے شک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ کے پہاڑ تھے۔ تو جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے، ہمارے اخلاق اس وقت کتنے اچھے ہوا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ جب بغداد پوری دنیا کا مرکز تھا تو اس وقت کفار نے سوچا کہ مسلمانوں کے ذرا معاشرے کا اندازہ لگایا جائے کہ یہ لوگ جو ہیں جہاں بھی جاتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، تو اس کی آخر کیا وجہ ہے۔ تو ان کے یقیناً معاشرے میں کوئی تو ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے یہ لوگ اتنے کامیاب ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ایک آدمی کو جاسوس کے طور پر بھیجا کہ جاؤ اور ان کے ماحول اور معاشرے کو ذرا تحقیق اسٹڈی کر کے آؤ، ذرا قریب سے جو ہے اس کا مطالعہ کر کے آؤ۔ وہ آیا، بغداد پہنچا تو وہ تھکا ہوا تھا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں کسی سرائے میں بیٹھ کر کے کھانا کھا لوں۔ مگر اس نے فیل کیا کہ کھانے کے دوران ایک دوسرا بندہ تھا جو کہ قریب سے اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھ رہا تھا۔ تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ لگتا ہے یہ مجھے واچ کر رہا ہے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ بھئی چونکہ میں پردیسی ہوں، نووارد ہوں، میرے کپڑوں سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ میں لمبے سفر سے آیا ہوں، تو یقیناً یہ میری شکل کو دیکھ کر پہچان رہا ہوگا کہ بھئی یہ باہر سے آیا ہے، تو اس وجہ سے وہ مجھے ذرا اس نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ خیر جب اس نے کھانا کھا لیا تو اس کے بعد وہ پیسے دینے کے لیے آیا، تو جو کاؤنٹر پہ شخص بیٹھا ہوا تھا جب اس نے اس کو پیسہ دینے کی کوشش کری تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کے پیسے تو کسی اور نے پہلے سے دے دیے۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی کس نے دے دیے؟ اس نے کہا کہ وہ جو شخص آپ سے تھوڑی سی دور بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اس نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ مجھے یہ شخص جو ہے وہ پردیسی لگتا ہے اور یہاں پر اجنبی ہے، تو آج جو ہے یہ میرا مہمان ہے، اس کے کھانے کے پیسے میں دوں گا، مجھے اس کا بل بتا دیں، اور میں اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے۔ تو بس وہ خاموشی سے آپ کے پیسے دے کر کے چلا گیا۔ تو یہ شخص بڑا حیران ہوا کہ یہ ایسے خوش اخلاق لوگ ہوتے ہیں کہ انسان کے کھانے کی قیمت ادا کر دیتے ہیں اور شکریہ کا لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتے، کہ ہمیں تو اپنے اللہ سے اجر لینا ہے۔ خیر آگے گیا، اس کو کوئی چیز خریدنی تھی، اس نے سوچا کہ میں بازار سے وہ چیز خرید لیتا ہوں۔ تو چنانچہ وہ ایک دکان پر پہنچا اور دکاندار سے کہا کہ بھائی آپ کے پاس فنا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے دے دیجئے، کتنے پیسے میں دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو دوں گا تو اتنے درہم میں، لیکن آپ ذرا میرے ساتھ تعاون کیجئے اور سامنے جو دکان ہے آپ یہ چیز وہاں سے جا کر کے لے لیجئے، وہاں بھی آپ کو یہ چیز اتنے ہی قیمت میں مل جائے گی۔ تو خیر وہ آگے کی دکان میں چلا گیا اور وہاں سے جا کے اس نے وہ چیز خرید لی۔ لیکن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ بھائی پہلے دکاندار نے کچھ نہیں لیا اور اس نے دوسرے دکاندار کے پاس بھیج دیا، حالانکہ اس کے پاس تو چیز تھی، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو وہ لوٹ کے پہلے دکاندار کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی جب آپ کے پاس چیز تھی تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بیچی؟ میں تو آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے مجھے دوسرے کے پاس بھیج دیا۔ تو وہ دکاندار کہنے لگا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ آج میرے پاس اتنے کسٹمرز آ گئے تھے کہ میرا جو ہے وہ روزانہ کا جو گزارا ہوتا ہے وہ ہو گیا تھا، لیکن میں بیٹھا یہ دیکھ رہا تھا کہ میرا وہ بھائی جو ہے اس کے پاس صبح سے کوئی بھی گاہک نہیں آیا۔ तो मुझे ये फिक्र हुई कि आज उसके बच्चों का पेट कैसे भरेगा, उसका गुजारा कैसे होगा। तो इस वजह से मैंने आपको ये रिक्वेस्ट करी कि आप जाकर के उससे ये चीज खरीद लें। तो एक वक्त ऐसा था कि इतनी खैर ख्वाही दिल में भरी होती थी कि दो दुकानदार हमसाया होते थे लेकिन एक दूसरे के खैर ख्वाह होते थे। तो वो जो मार्केट कॉम्पिटिशन जो हमें आज मगरिब से तोहफे में मिला है, वो मार्केट कॉम्पिटिशन जो है वो भी एक दूसरे की खैर ख्वाही के तहत हुआ करता था। तो ये वो हस्तियां थी कि जिन्होंने इस दीन को हकीकी मानों में समझा था। अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि कि मेरे सारे बंदे ऐसे बाएखलाक हों। फरिश्तों को दिखाना था बशर ऐसे भी होते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इतने आला इखलाक सिखाए थे कि हमारी उम्मत में ऐसे औलिया गुजरे कि जिनके इखलाक को देख करके फरिश्ते भी हैरान रह गए कि ये कैसे लोग थे। वाकई वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदों के साथ इतनी खैर ख्वाही का मामला करने वाले थे, मगर ये लोग कौन थे? ये लोग वो लोग थे कि असल में जिनकी सोच बदल गई थी, जिनकी सोच ही बिल्कुल हमसे मुख्तलिफ होती थी, जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे से इतनी खैरख्वाही करते थे। आपने कभी शहर से बाहर अगर गांव देहात में सफर किया हो, या अगर आप कराची लाहौर वगैरह जैसे शहरों के रहने वाले हो, तो उनके मुजाफात ही में कभी अगर आप गए हो तो देखा होगा कि वहां के लोग जो कि गायें भैंसे पालते हैं, तो वो गायें भैंसों का गोबर जो है वो उसको संभाल के रखते हैं। बचपन में हम भी कभी ट्रेन का सफर किया करते थे तो रास्ते में ऐसी चीजें नजर आती थी कि बाकायदा गायें भैंसों के गोबर को वो लोग सुखाते थे। तो हैरत होती थी कि इतनी गंदी चीज को जो है वो इतना संभाल के क्यों रखा जा रहा है। तो बाद में पता लगा कि ये जो गंदगी होती है ये दरअसल किसानों के लिए फर्टिलाइजर होता है, खाद होती है। और जब इस गलाजत को, इस नापाक बदबूदार चीज को किसान अपने खेतों के अंदर मिट्टी में डालते हैं, तो वो फिर मिट्टी में मिल करके ऐसी खाद बनते हैं कि जिसके नतीजे में फिर उनकी पैदावार कई गुना ज्यादा हो जाती है। तो ये गोबर जो है वो फसल को ऐसा फायदा देता है कि जिससे कि फिर तमाम मखलूक फायदा उठाती है। तो इंसान होकर भी अगर हम इंसान एक दूसरे को फायदा नहीं देंगे तो क्या हमारी वक्त जो है वो इस गोबर से ज्यादा बुरी नहीं होगी? हमें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान बनाया कि हम अपने साथ वालों को फायदा पहुंचाएं, घर वालों को फायदा पहुंचाएं, रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाएं, हमसायों को फायदा पहुंचाएं, अपने पूरे मुआशरे को फायदा पहुंचाएं। तो मोमिन तो वही होता है जो हर एक का खैर ख्वाह होता है। अद्दीन नसीहा, तो क्या खूबसूरत तालीम दी है हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हमारे अकाबिर के इखलाक अच्छे होने की बुनियादी वजह यही थी कि असल में उनकी सोच बहुत बुलंद हो गई थी। सोच बुलंद होने की वजह से उनके मकाम बुलंद हो गए थे। अच्छा, आप गौर करें कि एक इंसेक्ट होता है जो हवा में उड़ता है, उसके लिए हम बड़ा अच्छा एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, परवाना। परवाना का लफ्ज जो है वो इतना अच्छा है कि लोग कभी कभी अपनी औलाद का नाम भी जो है वो परवाना रख देते हैं। पठानों में तो ये नाम काफी मशहूर है, मकबूल है, तो उसको जो है परवाना कहते हैं। लेकिन उसी से मिलता जुलता एक और कीड़ा है, एक और इंसेक्ट है, वो भी हवा में उड़ता है, उतना ही बड़ा होता है, लेकिन उसको हम मक्खी कहते हैं। उसके भी दो पर होते हैं और परवाने के भी दो पर होते हैं, लेकिन उस मक्खी को परवाना नहीं कहते, हालांकि बिल्कुल मिलता जुलता है, साइज भी एक जैसा, लेकिन उसको हम इतने अच्छे नाम से नहीं पुकारते, बल्कि अक्सर उसको हम गंदी मक्खी कहते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वो जो गंदी मक्खी होती है उसकी ये सोच गंदी होती है, और वो जो है जाकर के नजासत में बैठती है, गंद ढूंढती है, हर जगह अच्छी चीजों को छोड़ करके गंदी चीजों पर जाके बैठती है। इसकी गंदी सोच की वजह से उसको हम मक्खी कहते हैं, और कोई जो है अपनी औलाद का नाम जो है वो मक्खी नहीं रखता। क्यों? क्योंकि इस लफ्ज से ही लोगों को घिन आती है। और परवाना उसको कहते हैं जो कि रोशनी के ऊपर, नूर के ऊपर अपने आप को फिदा कर देता है, अपने परों को उस नूर में जल करके जला देता है। तो कहने को तो हम भी मुसलमान हैं और हमारे अकाबिर भी मुसलमान थे, लेकिन हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत भरी हुई है, हमारी हर सोच जो है वो इस दुनिया ही की जिंदगी के साथ जुड़ी रहती है, लेकिन हमारे अकाबिर के दिलों में चूंकि अल्लाह की मोहब्बत थी, आखिरत की फिक्र थी, इस वजह से उनकी सोच जो है वो हर चीज में आखिरत का नफा तलाश करती थी। तो कहीं अल्लाह की नजर में हमारी भी मिसाल गंदी मक्खी की जैसी ना हो जाए, और उनकी मिसाल तो है ही परवाने की मानिंद। तो आज हम जो नाम के मुसलमान हैं, हमें हकीकी तौर पर काम का मुसलमान बनने की जरूरत है। हमारे अकाबिर को देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें क्या सोच दी थी। एक दो वाकयात सुनकर के बात को मुकम्मल करेंगे, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। एक अंग्रेज दिल्ली की जामा मस्जिद देखने के लिए आया। वो तामीर का काम करता था, आर्किटेक्ट था, तो उसको मालूम हुआ कि दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर आर्किटेक्चर और कैलीग्राफी के बेहतरीन नमूने मौजूद हैं, तो वो उनको देखने के लिए आया क्योंकि ये उसके फन से रिलेटेड था। अब आप जानते होंगे कि भाई जिस तरह से बादशाही मस्जिद अक्सर पाकिस्तान में रहने वाले लोगों ने तो देखी है, जो इंडिया में है उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद भी देखी होगी शायद, लेकिन अंदाजा है कि इस तरह की जो बड़ी मस्जिद होती है उसके एंट्रेंस पर बड़ी बड़ी सीढ़ियां बनाते थे। तो दिल्ली की जामा मस्जिद की भी बहुत सारी सीढ़ियां हैं जिन पर के चढ़ने के बाद फिर जो है वो मस्जिद का सहन शुरू होता है। तो आप सभी ने देखा होगा कि ऐसी जगहों के ऊपर फिर फुकरा और साइल जो है वो बैठ जाया करते हैं। तो जब वो अंग्रेज वहां पहुंचा तो वहां सीढ़ियों पर भी एक माजूर फकीर बैठा हुआ था। जब ये उसके करीब से गुजरा तो उसने इससे पैसे मांगे। तो इस अंग्रेज ने अपना बटवा निकाला और उस बटवे से कुछ पैसे निकाल करके उस फकीर को दे दिए, और फिर उसने अपना बटवा अपनी जेब में डाल लिया। लेकिन उसको अंदाजा नहीं हुआ कि दरअसल वो बटवा उसकी जेब में जाने की बजाय वो नीचे गिर गया था। इसको पता नहीं लगा और ये अपने घर वापस चला गया। तो जब वो वापस पहुंचा तो उसने फिर दिल्ली की जामा मस्जिद की शान के बारे में और इसकी कैलीग्राफी और इसकी खूबसूरती के बारे में अपनी बीवी को भी बतलाया। वो भी इसी काम से ताल्लुक रखती थी, तो उसने ख्वाहिश जाहिर करी कि चलो फिर अगले हफ्ते जो है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा, अब हुआ ये कि जब वो बटवा नीचे गिरा था तो फकीर ने जो है वो उसको देख लिया था, उसने वो बटवा उठा करके अपने पास रख लिया। अब जब ये उसी रात को जो है सोने के लिए लेटा तो उस वक्त उसको पता लगा कि मेरा बटवा जो है वो मेरे पास नहीं है। तो ये बहुत परेशान हुआ, सोचने लगा कि कहां गिरा, लेकिन उसको ख्याल नहीं आया। खैर, उसके अंदर जितने भी पैसे थे इसने सोच लिए कि भाई वो पैसे जो है मुझसे गुम हो गए। जब अगले हफ्ते वो फिर अपनी बीवी को लेकर के दिल्ली की जामा मस्जिद देखने के लिए गया तो वहीं सीढ़ियों के ऊपर उसको वही फकीर मिला और वो फकीर उसकी तरफ बढ़ने लगा। तो ये समझा कि भाई चूंकि मैंने पिछले हफ्ते इसको वो पैसे दिए थे तो अब ये दोबारा समझ रहा है कि मैं उसको पैसे दूंगा, इस वजह से ये मेरे पास आ रहा है। लेकिन जब वो फकीर उसके पास आया तो उस फकीर ने अपने पास से वो बटवा निकाल करके इसको वापस दिया। जब इसने उस बटवे को खोल के देखा तो उसके अंदर जो चीजें, जितने पैसे रखे हुए थे, वो वैसे के वैसे मौजूद थे। तो इसको बड़ी हैरत हुई कि ये तो गरीब माजूर फकीर है, ये चाहता तो ये तो सारे पैसे रख लेता है, ये तो लोगों से पैसे ही मांगने के लिए यहां बैठा हुआ है, इसको तो यकीनन बहुत जरूरत है पैसों की। तो उसने उस फकीर से पूछा कि तुमने मेरा बटवा रख क्यों नहीं लिया, तुम तो चाहते तो मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हारे पास ये बटवा है। तो उसने कहा कि जी जब मैंने ये बटवा गिरा हुआ देखा तो मुझे भी ये ख्याल आया कि میری اتنی ضرورتیں ہیں، میں تو معذور اور مجبور ہوں، تو میں اس بٹوے کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ لیکن پھر مجھے ایک اور خیال آیا، اور وہ یہ تھا کہ آپ یقیناً عیسائی ہیں اور میں مسلمان ہوں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں اور میں اپنے نبی پاک سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تو اگر میں نے آپ کا یہ بٹوا چوری کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن ہو اور آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کے سامنے اس بات کا گلہ شکوہ کریں کہ دیکھیے آپ کے امتی نے میرے امتی کی چوری کری تھی۔ تو اس خیال کو سوچ کر کے میں رہ گیا، اور میں نے یہ سوچا کہ کہیں میری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ تو دیکھیں، جب لوگوں کی سوچ ایسی ہوتی تھی تو اس وقت ہر چیز میں چونکہ آخرت ان کے سامنے رہتی تھی، تو ان کو پھر کیسے جو ہے وہ برائی سے اور غلط کام سے روک لیا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوش اخلاقی کی تعلیمات دی کہ جنہوں نے ان کو اپنایا وہ واقعی انسانیت کے لیے باعث فخر ہو گئے۔ اچھا، یہ تو لوگ سوچتے ہیں، سنتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تو کتابوں کی باتیں ہیں، اور کہاں جو ہے وہ آج لوگوں کو آخرت کی فکر پڑتی ہے، کہاں کوئی جو ہے آج آخرت کے بارے میں، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو یہ عاجز جو ہے وہ اپنا ایک مختصر واقعہ بتا دے کہ نہیں، آج بھی جنہوں نے اپنے اوپر محنت کری وہ آج بھی جو ہے ایسے ہی سوچتے ہیں، اور آج بھی ان کو ہر ہر چیز کو دیکھ کر کے آخرت یاد آتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آیا کہ ایک دفعہ اس عاجز کو گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ میں نائیگرا فالس کی طرف جانے کا موقع ملا، بلکہ وہاں قریب میں ایک دوست کی شادی تھی، ان کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے ہم سب جا رہے تھے۔ تو جہاں ہم لوگ جا کر کے وہاں ایک ہوٹل میں رہے، وہیں جو ہے وہ ہمارے استاد اور ہمارے قریبی دوست مولانا ڈاکٹر حسین عبدالستار، وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ جا کر کے ایک ہوٹل میں رہے۔ جب یہ پورا سفر کر کے ہم واپس آئے تو مولانا حسین نے، چونکہ ہر ہفتے ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے اور ایک مجلس لگتی تھی جس میں کہ لوگ آتے تھے اور وہ ایک مختصر بیان کرتے تھے، محفل ذکر ہوتی تھی، تو وہ اپنے کچھ خیالات، کچھ اپنے تاثرات جو ہے وہ اس محفل ذکر میں لوگوں کو تربیت کے لیے بتلاتے تھے۔ تو وہاں انہوں نے ایک بات بتلائی جس کو کہ سوچ کر کے، اس وقت ابتدائی دور تھا تو یہ عاجز حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم لوگ جا کر کے اس ہوٹل میں ٹھہرے، اور وہ کوئی ایک یا دو دن کا وہ ٹرپ تھا، تو وہاں جا کر کے میں نے یہ سوچا کہ دیکھو، اس ہوٹل کے کمرے میں ہم نے صرف ایک یا دو دن رہنا ہے، تو اس ہوٹل میں ہم اپنا سامان بھی پوری طرح سے نہیں کھول رہے، صرف جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہم نے باہر نکالی ہیں، اور باقی جس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور اس ہوٹل کے کمرے کو ہم اپنا حقیقی گھر نہیں سمجھ رہے، اس لیے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے، اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ ہم نے ایک دو دن بعد جو ہے وہ یہاں سے کوچ کر جانا ہے، اور ہمارا حقیقی گھر تو کہیں اور ہے۔ اس مثال کو دیکھ لے کر کے انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اسٹوڈنٹس کو یہ بات سمجھائی کہ جو حقیقی طور پر مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، وہ اس دنیا کو بھی جو ہے وہ اپنا حقیقی گھر نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو ایک سرائے کی طرح یا ایک ہوٹل کی طرح سے سمجھتے ہیں، جہاں پہ کہ انہوں نے اپنی ضروریات تو پوری کرنی ہے لیکن اپنا دل وہاں نہیں لگانا۔ تو یہ عاجز جو ہے وہ ان کی بات سن کر کے حیران رہ گیا کہ ہم لوگ تو وہاں پہ تفریح کی نیت سے گئے تھے، کسی کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن جن لوگوں نے، ڈاکٹر حسین کی طرح کے لوگوں نے اپنے دلوں پر محنت کری ہوتی ہے، پھر ان کو ہر ہر جگہ پر آخرت کی یاد آتی ہے۔ نوجوان ہیں، جوان بیوی ساتھ ہے، یہ تو عمر ہے مزے کرنے کی، لیکن اللہ والوں کی صحبت اختیار کری، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا، اپنے اوپر محنت کری، تو دیکھیں اللہ تعالی نے سوچ کہاں پہنچا دی۔ ایک عام آدمی تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایسے موقع پہ اس کو موت کے بعد والی زندگی یاد آئے گی۔ تو یہ خالی کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ خالی پرانے وقتوں کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو بھی جس دور میں بھی یہ کام کرتا ہے اس کی سوچ ایسے ہی بلند ہو جاتی ہے۔ ایک آخری واقعہ سن لیں۔ حج کا موقع تھا، ایک نوجوان منا کے میدان میں ایک بڑے میاں کو دیکھتا ہے کہ بھئی اس کے ہاتھ میں کوئی تھیلا ہے، تو اس نے سوچا کہ یقیناً اس میں پیسے ہوں گے، کچھ مال ہوگا، تو وہ نوجوان جو ہے وہ تھیلا چھین کر کے بھاگ گیا۔ اب چونکہ رش بہت تھا تو پتہ ہی نہیں چلا ان بزرگ کو کہ بھئی ہاتھ سے کون لے کر گیا، تو وہ نوجوان جو ہے جب وہ لے کر کے بھاگا تو تھوڑی دور جا کر کے اچانک جو ہے وہ اس کو چکر آیا اور اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب جو ہے یہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو، تو کہنے لگا کہ میں نے ایک بڑے میاں کا تھیلا چھینا تھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی اللہ کے مقرب بندے تھے، انہوں نے یقیناً میرے لیے بد دعا کر دی ہوگی کہ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ لوگوں نے اسے پوچھا کہ وہ بڑے میاں کہاں ہیں، کہاں تم نے تھیلا چھینا تھا، تو ہم تمہیں وہیں لے جاتے ہیں، ان سے معافی مانگ لو۔ تو وہ اندازے سے جو ہے وہ ان لوگوں کو واپس وہیں لے گیا جہاں اس نے تھیلا چھینا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر کے معلوم ہوا کہ وہ بڑے میاں تو گھر چلے گئے تھے۔ تو قریب کے لوگوں سے جب اس نے لوگوں نے پوچھا تو لوگوں نے بتلایا کہ ہاں وہ بڑے میاں جو ہے وہ یہاں سے روزانہ جو ہے وہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اگلی نماز پڑھنے کے لیے بھی آئیں، تو آپ یہیں ویٹ کر لیں، جب وہ آئیں گے تو پھر ان سے بات کر لیجئے گا۔ تو جب لوگوں نے انتظار کیا تو اگلی نماز کے وقت وہ بڑے میاں آ گئے۔ ان کو یہ جیسے ہی پتہ لگا تو یہ جب لوگوں کو جیسے ہی پتہ لگا کہ وہ آ گئے ہیں تو یہ نوجوان اٹھا اور اس نے ان کے پاؤں پکڑ لیے کہ آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، آپ نے بد دعا کی اور میری بینائی چلی گئی، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، آپ معاف کر دیں تاکہ میری بینائی واپس آ جائے۔ تو جب اس نے معافی مانگی تو وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ بھائی میں نے تو آپ کو اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بڑے میاں آپ نے کیسے معاف کر دیا، حالانکہ اس نے تو ابھی تک آپ سے اب آ کے معافی مانگی ہی نہیں تھی، تو اس وقت تو جو ہے معافی ہی نہیں مانگی، تو آپ نے معاف کس بات پہ کر دیا؟ تو بڑے میاں کہنے لگے کہ بھائی میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ تو جب لوگوں نے اصرار کیا تو پھر وہ بتانے لگے کہ ہاں جب یہ مجھ سے تھیلا چھین کے گیا تھا تو مجھے ایک خیال آ گیا تھا۔ تو پوچھا کہ بھائی بڑے میاں کیا خیال آیا تھا؟ بڑے میاں کہنے لگے کہ میں نے علماء سے یہ سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا حساب کتاب ہوگا، جب تک آخری امتی کا حساب نہیں ہوگا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ نوجوان میرا تھیلا لے کر بھاگ گیا ہے، اب اگر اسے میں نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش ہوگا، اور جتنی دیر اس مقدمے کو حل ہونے میں لگے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ تو میں نے یہی معاف کر دیا کہ نہ قیامت کے دن مقدمہ پیش ہو اور نہ میری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں دیر لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہوتی ہے بلند سوچ، اور یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے، یہ ہم بھی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کے اوپر محنت شروع نہیں کری۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں اگر ہم وقت گزاریں اور اللہ کو یاد کیا کریں، نیکی اور تقوی والی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیں اور گناہوں سے توبہ کر لیں، تو ہمیں بھی یہ سوچ نصیب ہو سکتی ہے۔ آج ایسے لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ بکثرت موجود ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو قصور کسی کا نہیں، قصور صرف ہمارا ہے۔ اگر ہماری یہ سوچ ہو جائے تو کیا میاں بیوی میں جھگڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا بھائی بھائی میں جھگڑے ہو سکتے ہیں؟ دو مسلمانوں میں جھگڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں کے اندر جو بے اطمینانی بے سکونی کا ماحول ہے، کیا وہ ماحول برقرار رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ ہم جو ہیں وہ ایک دوسرے کی کبھی بھی بدخواہی نہیں چاہ سکتے، اور ہمیں صرف ایک دوسرے کی خیر خواہی بھی ہی مطلوب ہوگی۔ دیکھیں ایک اور واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، اس آخری خیر خواہی کے واقعے کو سنا کر کے بات ختم کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا کہ دو مسلمانوں کے درمیان ایک مقدمہ پیش آیا، ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ اپنا مقدمہ لے کر کے باقاعدہ قاضی کی عدالت میں آئے. اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک صاحب نے ان میں سے دوسرے کو زمین بیچی تھی اور دوسرے نے وہ زمین خرید لی تھی. جب خریدنے والے نے اس زمین کے اندر ہل چلایا تو اس کے اندر سے کچھ سونا چاندی جو ہے وہ دفن ہوا ہوا مل گیا. کبھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ خزانہ جو ہے وہ دفن کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس کو دفن کر کے بھول جاتے ہیں، یا ان کی موت ہو گئی یا کوئی اور واقعہ پیش آ گیا تو وہ وہیں رہ جاتا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ خزانہ وہاں پر دفن ہوا ان کو مل گیا. تو جب ان کو یہ دفن ہوا وہ خزانہ مل گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو خالی جو ہے وہ یہ زمین خریدی تھی، یہ خزانہ تو بہت قیمتی ہے، تو لہٰذا یہ خزانہ جو ہے مجھے یقیناً اس زمین کے مالک کو لوٹا دینا چاہیے. تو انہوں نے اب زمین کے پہلے مالک کو بلایا اور کہا کہ بھائی میں نے تو آپ سے خالی زمین ہی خریدی تھی، یہ خزانہ تو میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، تو آپ اس کو لے لیں. تو اس نے جواب دیا کہ بھائی جب میں نے یہ زمین آپ کو بیچ دی تو اب اس زمین میں سے جو بھی نفع نکلے گا وہ سارا کا سارا نفع بھی آپ کا ہوگا. بھائی جب ہل چلاتے ہیں تو ہل بھی جو ہے وہ زمین میں سے نکلنے والا نفع ہی ہوتا ہے، تو جب وہ ہل اس کی پیداوار آپ کی ہے تو پھر جو ہے وہ یہ خزانہ بھی آپ کا ہے. لیکن وہ صاحب جو ہے وہ اصرار کرنے لگے کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، اس کو آپ لے لیں. اور یہ جو ہے وہ انکار کرنے لگے کہ نہیں یہ میرا نہیں، یہ آپ کا ہے، یہ آپ لے لیں. تو یہ بات جو ہے وہ اتنی سیٹل نہیں ہو رہی تھی کہ پھر جو ہے وہ یہ مقدمہ لے کر کے ان کو قاضی کی عدالت میں آنا پڑا. اب قاضی جو تھے وہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو ان کے پاس یہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر کے آئے اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ مال میرا نہیں اس کا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا مال نہیں یہ اس کا ہے. تو ذرا سوچئے کہ یہ دو مسلمانوں کے درمیان مقدمہ آتا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ حق میرا نہیں اس کا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ حق اس کا ہے میرا نہیں. تو دوسرا کہتا ہے کہ یہ حق میرا نہیں اس کا ہے، اور ایک کہتا ہے کہ یہ حق جو ہے وہ اس کا نہیں اس کا میرا نہیں اس کا ہے. تو مقدمہ اس بات پر آتا ہے کہ یہ حق میرا نہیں ہے بلکہ یہ حق جو ہے وہ اس کا ہے. بہرحال وہ جو قاضی تھے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فراست دی تھی، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. انہوں نے ذرا سی ان دونوں کے حالات کی کھود کریت کری تو معلوم ہوا کہ ایک کا جو ہے وہ بیٹا جوان ہے اور ایک کی بیٹی جوان ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی میں قاضی ہوں اور قاضی کے ہونے سے میرے پاس یہ شرعی حق ہے کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ آپ کا بیٹا اور ان کی بیٹی ان دونوں کے درمیان نکاح کر دیا جائے اور ان دونوں کو یہ خزانہ جہیز میں دے دیا جائے تاکہ یہ دونوں مطمئن ہو جائیں. چنانچہ عدالت میں ہی نکاح پڑا گیا اور ہونے والے میاں بیوی کو یہ خزانہ جہیز میں دے دیا گیا. یہ تھا اس زمانے کا مقدمہ. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی امت بنائی تھی کہ جن کے اخلاق کو کتابوں میں پڑھ کر دل کہتا ہے کہ واقعی ان کی مبارک زندگیوں کو دیکھ کر تو فرشتوں کو بھی حیرت ہوتی ہوگی کہ زمین کے اوپر کتنی خیر خواہی چاہنے والے مسلمان ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم بھی نام کے مسلمان ہیں، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کام کے مسلمان بنا دیں. کسی نے کہا کہ عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے. تو آج ہم یہی آسرا یہی تمنا لیے بیٹھے ہیں کہ اے اللہ ہم نام کے مسلمان کہلاتے کہلاتے اپنی عمر گزار چکے، اب ہم پر اپنی ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے تاکہ ہمارے بھی یہ مردہ دل پھر سے زندہ ہو جائیں اور ہمارے من بھی جو ہیں ان کے اندر بھی آپ کی نعمت سما جائے. تاکہ ہم بھی صحیح معنوں میں مسلمان بن کر اور اچھے اخلاق والے انسان بن کر زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بن جائیں، ایک دوسرے کی بھلائی ہمارے سامنے رہا کریں، کبھی کسی کی بدخواہی، کبھی کسی کی برائی، چاہے اس نے ہمارے ساتھ کبھی کوئی غلط کام بھی کیا ہو، ہمارا دین ہرگز یہ نہیں سکھاتا کہ برائی کا بدلہ جو ہے وہ برائی سے دو. اللہ تعالی ہمیں بات کو سمجھنے کی اور اس کو اپنے عمل کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے جیسا کہ ہمارا معمول ہے، جو کچھ سنا گیا اس کو اپنے دل کا ذخیرہ بنانے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی کا عمل کریں گے، ذکر قلبی کی محنت کریں گے، یعنی کہ ہمارے قلب سے اللہ اللہ کا نام جاری ہو جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کر کے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیے اور تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ میرے دل کی طرف، میری طرف متوجہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرے دل سے میرے گناہوں کی وجہ سے جو ظلمت اور سیاہی اس کے اندر جمع ہوئی ہوئی تھی وہ دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. تو تھوڑی دیر کے لیے یہ عمل کر لیجئے. اس کو مراقبہ کہتے ہیں یا ذکر قلبی کہتے ہیں. اس کے بعد پھر دعا کر لیں گے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. من کی دنیا، من کی دنیا، سوز و مستی، جذب و شوق. تن کی دنیا، تن کی دنیا، سود و سودا، مکر و فن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. تو جھکا جو غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. تو جھکا جو غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. تو جھکا جو نفس کے آگے نہ من تیرا نہ تن.
اللہ.
دعا کر لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمه انك انت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہم عاجز مسکین بندے ہیں. حقیقت میں اے اللہ ہم انتہائی گندے ہیں. اے اللہ ہماری نفس کی گندگیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم ظاہر میں تو مسلمان نظر آتے ہیں لیکن اے اللہ حقیقی طور پر ہم اسلامی زندگی سے بہت دور ہیں. اے اللہ حقیقی طور پر ہم مسلمانیت سے بہت دور ہیں. اے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بنا. اے اللہ ہمارے ظاہر کو ہمارے باطن کو اے اللہ اپنی رحمت سے اے اللہ مسلمانیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ اگر ہم نے اپنے ظاہر کو مسلمانوں والی حیثیت سے اے اللہ اگر سجا لیا ہے تو اے اللہ ہمیں اپنے باطن کو بھی اے اللہ مسلمان بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں دو رنگی والی زندگی سے بچا. اے اللہ ہمیں یک رنگی عطا فرما. اے اللہ ہمیں یک رنگی عطا فرما. اے اللہ ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچا. اے اللہ ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچا. اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما. اے اللہ ہمیں سچی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہم کب تک جھوٹ والی زندگی گزارتے رہیں گے. اے اللہ ہم کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے. اے اللہ بے شک اے اللہ ہم آپ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. اے اللہ قیامت کے دن اے اللہ ہمیں تو آپ ہی کے سامنے پیش ہونا ہے. اے اللہ ہمارے سارے اعمال, اے اللہ تاکہ ہمارے دلوں کی خواہشات, اے اللہ ہمارے دلوں کے جذبات, اے اللہ ہر چیز آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے. اے اللہ قیامت کے دن اے اللہ ہر چیز کا حساب ہونا ہے. اے اللہ یہ جانتے ہوئے بھی اے اللہ ہم پھر بھی اے اللہ دھوکے میں مبتلا ہیں. اے اللہ یقیناً ہم آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اے اللہ فقط ہم اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. اے اللہ اس دھوکے والی زندگی سے ہماری اے اللہ ہماری خلاصی فرما. اے اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں ظاہر کی بھی خوبصورتی عطا فرما. اے اللہ جیسے کہ آپ نے حکم دیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرو, تو اے اللہ ہمیں ظاہری طور پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ ہمیں باطنی طور پر بھی اپنے باطن کو سنتوں سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں کیفیات نبوی عطا فرما. اے اللہ وہ کیفیات جو آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھلائی تھیں, اے اللہ ان کیفیات میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما. اے اللہ جیسے کہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے, اے اللہ ویسی خیر خواہی ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہر ایک کا خیر خواہ بنا. اے اللہ آج تک کی زندگی میں ہم نے جس کسی کے ساتھ بھی کوئی بدخواہی کری ہو اور اے اللہ اس کے نتیجے میں اے اللہ اس کے اوپر اے اللہ اس کے ساتھ اگر کوئی نقصان والا معاملہ ہو گیا ہو تو اے اللہ اس کے اوپر ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ اس بندے سے بھی ہمیں معافی دلوا دیجیے. اے اللہ اگر اس بندے کے ساتھ اے اللہ ہمارا معافی والا معاملہ نہ ہو سکے تو اے اللہ اس کو اے اللہ اپنی طرف سے اتنا اجر دے دیجئے کہ اے اللہ وہ ہمیں خود جو ہے وہ قیامت کے دن معاف کر دے. اے اللہ ہمیں ایسی اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنا ایسا تعلق عطا فرما دیجئے کہ قیامت کے دن جو ہے اے اللہ آپ جو ہے وہ ہماری طرف سے ہمارے معاملات کو جو ہے وہ طے کروا دیں. اے اللہ اگر آخرت کے اندر اے اللہ اگر ہم کٹہرے میں کھڑے ہو گئے اور لوگ جو ہے وہ ہم سے اپنا حق مانگنے لگے کہ تم نے میرے ساتھ یہ بدخواہی کری تھی, تم نے میرے پیچھے جو ہے میرے خلاف یہ باتیں کری تھیں اور میری یہ غیبت کری تھی اور میرا یہ حق مانگا مارا تھا اور میرے ساتھ یہ ظلم والا معاملہ کرا تھا, تو اے اللہ ہم اس حساب کو کیسے چکائیں گے. اے اللہ ہمارے پاس تو ایسے اعمال نہیں, اے اللہ ہمارے پاس تو اتنے اعمال نہیں کہ ہم اس حساب کو چکا سکیں گے. اے اللہ آپ اپنی طرف سے اس احتساب کو چکوا دیجئے گا. اے اللہ, اے اللہ ہمیں اپنا ایسا تعلق عطا فرما دیجئے, اے اللہ کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے اے اللہ سچی پکی توبہ کر لیں, اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں تو اپنے گناہوں کا احساس بھی نہیں ہوتا, اے اللہ ہمیں آپ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے, اے اللہ ہم چاہے نہ چاہے ہمیں سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا دیجئے, اے اللہ اپنے چاہنے والے بندوں میں ہمارا شمار فرما لیجئے, اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ دین سے جڑنے کی اور اللہ دین والے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہم آپ کو مانتے تو ہیں لیکن اے اللہ ہمیں آپ کو ماننے والی زندگی بھی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ آپ کو ماننے کے ساتھ اے اللہ ہم آپ کی بھی مانیں, اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے ساتھ اے اللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانیں, اے اللہ ہم بزرگوں کی جو کو مانتے ہیں اے اللہ ان کو نیک مانتے ہیں لیکن اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے کہ اے اللہ ہم ان کی بھی مانیں, اے اللہ ہم قرآن کو مانتے ہیں, اے اللہ ہمیں اتنی توفیق عطا فرما دیجئے کہ اے اللہ ہم قرآن کی بھی مانیں, اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر جن جن باتوں کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا گیا اے اللہ ہم ان باتوں کو بھی مانیں, اے اللہ ان کو اپنے زندگی کے اندر رائج کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں نیکی والی زندگی عطا فرما دیجئے, اے اللہ کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ جب آپ نے ہمارے اوپر اتنا احسان فرمایا کہ نیک بننے کا ایک آسان طریقہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے سکھلا دیا کہ کثرت ذکر کرو, اپنے دل کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں جاری کرنے کی کوشش کرو, جب تمہارا دل اللہ کی یاد میں جاری ہو جائے گا تو خود بخود تمہارے اعضاء جو ہیں وہ اس کے پیچھے چلیں گے اور نیکی کے اندر وہ خود بخود آگے بڑھیں گے, اے اللہ اتنا آسان طریقہ آپ نے ہمارے اوپر احسان کر کے ہمیں سکھلا دیا, اے اللہ اب ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ یہ تو آپ کا حکم بھی ہے, اے اللہ قرآن پاک میں تو آپ نے ایمان والوں کو حکم بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو, اے اللہ ہمیں اپنے اس حکم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ اگر ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہے تو اے اللہ کم از کم اس کی فکر ہی عطا فرما دیجئے, اے اللہ کم از کم اس کی فکر ہی عطا فرما دیجئے, اے اللہ کم از کم اس کا احساس ہمیں عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں فکر اور احساس عطا فرما دیجئے, اے اللہ آخرت والی سوچ عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں ہر وقت جو ہے وہ اے اللہ اپنی زندگی اس دنیا کی ہی زندگی کی فکر پڑی رہتی ہے, حتیٰ کہ اگر ہم اپنے مرنے کے بارے میں بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں یہی فکر ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے اے اللہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور مرنے کے وقت جو ہے وہ ہمیں کیسی بیماریاں ہوں گی, کوئی ہمیں ہمارا جو ہے وہ پوچھنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا, اے اللہ مرنے کے بعد والی زندگی کی ہمیں فکر عطا فرما دیجئے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیسا ہوگا, اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں اے اللہ ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دیجئے, اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں ہماری میت کو غسل دیں اے اللہ ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں اے اللہ ہمیں نماز کی حضوری عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں سجدے کا سرور عطا فرما دیجئے, اے اللہ اس سے پہلے یہ قیامت کے دن آپ کے سامنے حاضری ہو اے اللہ ہمیں اپنے دربار میں مقبولیت عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں اپنے چاہنے والے بندوں میں اے اللہ اپنے بخشے بخشائے بندوں میں شامل فرما لیجئے, اے اللہ اس دنیا کی زندگی کی جو مصیبتیں اور پریشانیاں اے اللہ انہوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے اے اللہ ہمارا پیچھا کرتی رہتی ہیں, اے اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے, اے اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہماری پریشانیاں اے اللہ ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہیں, ہمارا تو یہ حال کہ ہمارے ساتھ جو پریشانیاں لگی ہوئی ہیں ان کے بدلے میں اے اللہ بجائے اس کے کہ ہم اور نیک بنتے اس کے بدلے میں اے اللہ ہمارے تو نیک اعمال ہی چھوٹ جاتے ہیں, اے اللہ ہم سے تو اے اللہ آپ کے گھر کا دروازہ ہی چھوٹ جاتا ہے, اے اللہ ہم سے جو آپ کا ذکر کرنا تھا اے اللہ وہی معاملات ہی ہم سے چھوٹ جاتے ہیں, اے اللہ تو یقیناً اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ پریشانیاں دراصل ہمارے لیے عذاب ہوتی ہیں, اے اللہ یہ پریشانیاں ہمارے لیے آزمائش نہیں ہوتی بلکہ عذاب ہوتی ہیں, ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہوا عذاب, اے اللہ اس عذاب کو ہمارے اوپر سے ٹال دیجئے, اے اللہ آپ کی طرف سے جو پریشانیاں آئی ہیں اے اللہ ان کو بجائے اس کے کہ ہمارے اوپر عذاب بن کر کے نازل ہوں اے اللہ ان کو ہمارے لیے اپنے قرب کا
اللہ اپنے اپنے قریب ہونے کا ذریعہ بنا لیجئے اے اللہ، ان کے نتیجے میں اے اللہ ہماری نمازوں میں اور حضوری پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کے اندر اے اللہ وہ اور گہرائی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں راتوں کو اٹھ کر کے اے اللہ اپنے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم کب تک آپ کی نافرمانی کی زندگی گزارتے رہیں گے، اے اللہ ہماری اپنی زندگی میں آپ کی نافرمانی، اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر آپ کی نافرمانی، اے اللہ ہر جگہ آپ کے حکموں کو توڑتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، اے اللہ جہاں کوئی مجبوری سامنے نہیں ہوتی پھر بھی اے اللہ ہم اپنی خواہشات کے سامنے آپ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اے اللہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، اے اللہ اس کے اے اللہ اس کے بعد اے اللہ کیسے آپ کی رحمت ہماری طرف آئے گی، کیسے ہمارے گھروں کے اندر آپ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اے اللہ کیسے اے اللہ برکتیں جو ہیں ہماری شامل ہمارے ساتھ شامل حال ہوں گی، اے اللہ ہمیں عقل عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں حکمت اور توفیق عطا فرما دیجئے کہ اے اللہ اپنی زندگیوں کو ہم آپ کی پسند والی زندگی کے سانچے میں ڈھال سکیں، اے اللہ جتنی دعائیں مانگی گئیں، اے اللہ جو باتیں بھی کہی گئیں، اے اللہ ان باتوں کو یاد رکھنے کی اور اے اللہ ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما لیجئے، اے اللہ اپنا روگ بنا اے اللہ اس کو اپنا روگ بنانے کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ اپنی اصلاح کو اے اللہ اپنا روگ بنانے کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ ہر وقت ہمارے سامنے اے اللہ ہماری اصلاح جو ہے وہ مد نظر رہے، ہر وقت ہمیں اے اللہ اپنی اصلاح کی فکر رہے، ہر وقت اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق اے اللہ ہر وقت اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر ہمارے ذہنوں میں چھائی رہے، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے، اے اللہ تمام دعاؤں کو تمام ذکر اذکار کو تمام اعمال کو اے اللہ جن کی آپ نے ہی توفیق دی اے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اور اے اللہ اپنے بخشے بخشائے اور رحم کیے ہوئے بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔